نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. محترم حضرات، ان آیتوں سے متعلق میرا بیان چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان میں کامیاب ہونے کے، مومن کے کامیاب ہونے کے طریقے اور نسخے بتائیں، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو. اور ظاہر ہے کہ جب دونوں جہان میں وہ کامیاب ہوگا تو درمیان میں جو چھوٹا سا وقفہ ہے برزخ کا، قبر کا، موت سے لے کر قیامت تک، اس میں بھی کامیاب ہوگا. کیونکہ تین زمانے ہیں ہر انسان کے لیے، اور چار کہہ دوں تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں. ایک تو ہے دنیا میں آنے سے پہلے کا، جبکہ ہر انسان مومن ہو یا کافر عالم ارواح میں ہوتا ہے، یعنی اس کی روح وہاں پر ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا فرما دیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم اور حدیثوں کے اندر آیا ہے، روز الست تمہیں اس نے پیدا فرما دیا تھا. اب ہر روح وہاں سے اپنے اپنے وقت کے مطابق دنیا میں آتی ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے سفر کر جاتی. عالم ارواح کے زمانے کو اس لیے نہیں شمار کیا جاتا کہ اس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ عذاب، نہ اس میں کوئی فریضہ ہے نہ عبادت، نہ وہاں پر کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی نیکی. بس وہ تو روح ہے، وہاں پر موجود ہے، رہ رہی. دوسرا زمانہ جو شروع ہوتا ہے وہ دنیا میں آنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے، جس کو عالم دنیا کہتے ہیں. جتنے بھی کافر اور جتنے بھی مومن ان ارواح کے عالم ارواح میں موجود تھے، وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق جو اللہ نے مقرر فرما دیا اس دنیا کے اندر آئے اور آتے رہیں گے، حتیٰ کہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ قیامت آئے گی. عالم دنیا جس میں ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں، یہ عالم اور یہ دنیا کی زندگی پابندی کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی اس زندگی کے اندر کرنا ہے. گویا اب ہم میں سے ہر ایک وہ پابند ہو گیا اور مکلف ہو گیا اللہ کے احکام کا. کرے گا تو ٹھیک ہے، اجر و ثواب پائے گا اور انعامات پائے گا، نہیں کرے گا اور اللہ نے معاف بھی نہیں کیا تو پھر اس کی سزا بھگتے گا. دنیا کی یہ زندگی جو 60, 70, 80, 90 سال ہوتی ہے، اسی طریقے سے پابندیوں کے اندر گزرتی ہے، جس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں تکلیف کہتے ہیں، مکلف ہونا کہتے ہیں. یہ پابندیاں ہیں جن میں گزرتی ہے انسان کی زندگی اس دنیا میں. یہاں سے پھر منتقل ہو کر جانا ہے دوسرے عالم کی طرف، ہر ایک اپنی اپنی قبر کی طرف جائے گا، اور اس عالم قبر کو عالم برزخ کہتے ہیں. جب یہاں سے منتقل ہو کر جائے گا قبر کی طرف، یعنی موت آ جائے گی، جو ہر ایک کے لیے لازم ہے اور ضروری. دنیا میں کوئی شخص قیامت کے بوریے سمیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ آتا آئے گا اور آ کر اپنے وقت مقرر پر یہاں سے چلا جائے گا، اور اسے جانا پڑے گا چاہے جانا نہ چاہے. کافر ہو تب بھی جائے گا، مومن ہو تب بھی جائے گا، نیک اور صالح آدمی بھی یہاں سے منتقل ہو کر جائے گا اور فاجر اور بدکار بھی منتقل ہو کر جائے گا. جب یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جائے گا تو اب دنیا کی زندگی میں جس طرح اس نے کام کیا تھا اس کے نمونے سامنے آئیں گے. اگر اس نے اچھا کام کیا تھا دنیا کی زندگی میں اور وہ پابندیاں پوری کی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد فرمائی تھیں، تو برزخ اور قبر کی زندگی میں وہ نعمتوں کے اندر ہوگا اور وہ ان نعمتوں کی اصلی جزا نہیں، اصلی جزا تو قیامت میں آئے گی، وہ تو صرف نمونے ہیں، وہ تو صرف تھوڑا سا وہاں پر نمونہ دکھایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی بعد میں ایسی ہو جائے گی. چنانچہ قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب، قبر کے اندر جو تکالیف ہوں گی وہ اور جو وہاں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی وہ، ان کا ذکر احادیث کے اندر بھی آیا ہے، قرآن کریم میں بھی. تو گویا اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کا کچھ اثر عالم برزخ میں بھی پہنچتا ہے. جب عالم برزخ ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد میدان حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس کو عالم آخرت کہتے ہیں. تو یہ عالم آخرت ایسا ہے کہ جس میں دنیا کے ہر اچھے فعل کی پوری پوری جزا اور دنیا میں ہر برے فعل کی، بشرط کہ اللہ نے معاف نہ فرمایا، پوری پوری سزا مل جائے گی. حساب و کتاب کا جو وقت ہے اور عالم آخرت ہے، جزا اور سزا کا وہی اصل مقام ہے. دنیا اور یہ آنے والے جتنے بھی عالم ہیں، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت، یہ دونوں کے دونوں دنیا کی زندگی پر موقوف ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی اچھی گزاری ہے، یعنی اللہ تعالی کے احکام کی پابندیوں میں گزاری ہے، تو دنیا بھی اچھی، عالم برزخ بھی اچھا اور عالم آخرت بھی اچھا. اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف گزاری ہے دنیا کی زندگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی نہیں فرمایا ہے، تو دنیا کی زندگی بھی خراب، قبر کی زندگی بھی خراب، اور عالم آخرت کی زندگی بھی خراب. جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی طرف نہ صرف اشارہ کیا بلکہ بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. موضوع تو نہیں ہے لیکن عرض کر دوں، اس لیے کہ آج کل ہمارے اکثر بھائیوں کا اور غالب معاشرے کا ذہن یہ ہو گیا ہے کہ بس دنیا کی زندگی کو بنا لو جس طرح بھی بنا سکتے ہو، رشوت سے، سود سے، مال حرام سے، دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت کر ڈالو جس قدر بھی کر سکتے ہو، جائز ہو یا نہ جائز خوب عیاشیاں کر لو، آخرت سے انہوں نے اپنی نظر ہٹا دی اور وہ اس کام میں ایسے مگن ہو گئے، اس دنیا کے اندر ایسے مگن ہو گئے، مست ہو گئے کہ آخرت کو بھلا بیٹھے. یعنی جو کافروں کا حال تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں مست ہو کر اور مگن ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے، اب وہ حال ہمارے اس معاشرے کی غالب اکثریت کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا یعنی زمین پر بھیجا. تو اپنے کچھ قوانین جو ہر زمانے میں ہر شریعت میں اور ہر مذہب میں چلیں گے وہ بھی ساتھ میں بھیجے. کہ اب دنیا کی زندگی تمہاری ان قوانین کے مطابق ہوگی. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے اور اس کا ذکر سورہ طہٰ میں بھی. جیسا کہ آپ حضرات اہل علم میں جانتے ہیں, میں تو سورہ طہٰ کی صرف ایک دو آیتیں ذکر کر کے ختم کرتا ہوں. قال اهبطا منها جميعا, حکم ہوا کہ تم اتر جاؤ جنت سے زمین کے اوپر سب کے سب جاؤ. اب زمین پر کیا طریقہ ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. یہ قانون ہے اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب حضرت انسان دنیا میں آئے اور ابھی تک زمین دنیا کی آباد نہیں ہوئی تھی, ہونے والی تھی, اس آبادی کے لیے, دنیا کی آبادی کے لیے قوانین بھیجی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى, میرے پاس سے جب ہدایت پہنچے تمہارے پاس, اور ظاہر ہے کہ وہ ہدایت پیغمبروں کے ذریعے آتی, یعنی پیغمبروں کے ذریعے جب تمہارے پاس ہدایت آ جائے, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, تو جو پیغمبروں کی بات مان لیں گے اور میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پوری پوری پیروی کریں گے, اتباع مبالغہ کے لیے, پوری پوری پیروی کریں گے, یعنی میرے احکام کو پورے طریقے سے اپنے اوپر نافذ کریں گے, فلا یضل ولا یشقا, نہ تو وہ کبھی گمراہ ہوں گے اور نہ کبھی وہ محروم ہوں گے, بدبخت جسے کہتے ہیں, یعنی نہ تو دنیا میں ان کو گمراہی آئے گی نہ محرومی آئے گی, نہ دنیا کے بعد والی زندگی میں ان کے اوپر گمراہی یا محرومی آئے گی, کچھ نہیں, بلکہ وہ اللہ کی رحمتوں میں زندگی گزارتے رہیں گے. پھر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اور جو میری اس نصیحت اور اس ہدایت سے روح گردانی کرے گا, یعنی میرے احکام پر عمل نہیں کرے گا, دنیا کی زندگی میں جو احکام پیغمبروں کے ذریعے میں بھیجوں گا ان پر وہ عمل نہیں کرے گا, تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو اس کی دنیا کی زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی. معیشہ دنیا کی زندگی کو کہتے ہیں, زنگ یہ تنگ کا معرب ہے. تو فرمایا کہ ان کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی, اور چونکہ دنیا کی ہی زندگی پر آنے والی زندگیاں یعنی قبر کی اور آخرت کی موقوف ہیں, جب دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی تو وہ بھی تنگ ہو جائیں گی. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا قانون ہے, یہ میری اور آپ کی خصوصیت نہیں ہے, اس امت کی یا اس سے پہلی امتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے, بلکہ تمام انسانیت کے لیے قانون ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. اور میں نے سورہ طہٰ کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, آپ جہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اس کو پڑھیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ قانون آیا ہے, اس قانون کی پیروی کرنا چاہیے. تو اس دنیا کی زندگی کی فراخی, خوشحالی, سکون اور اطمینان, وہ بھی اللہ کے احکام کی پابندی میں منحصر ہے, اور ہم نے یہ غلط سوچ رکھا ہے کہ اللہ کے احکام سے انحراف کر کے اور روگردانی کر کے ہم دنیا میں ذرا زندگی گزار لیں گے اچھے طریقے سے، بالکل شیطانی خیال ہے، یہ غلط خیال ہے. پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے، جب سے انسانیت اس دنیا میں آئی اور آج تک کی تاریخ کو دیکھ جائیے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے رہے اس دنیا کے اندر، دنیا کی نعمتیں بھی ان کے قدموں میں رہیں اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے ان کے اوپر دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی، چاہے مال و دولت ان کے پاس قارون جیسا ہو، چاہے جائیدادیں ان کے پاس حکومتوں کی طرح ہو، دنیا کے اور وسائل ان کے پاس کثرت کے ساتھ ہو، لیکن ان کی زندگی اس دنیا کے اندر بہت ہی خرابی کے ساتھ گزرتی ہیں. بہت سے واقعات ہیں اس میں، اس وقت میں ان کو بیان کرنے کا بھی موقع نہیں. میرا تو مقصود اتنا تھا کہ قرآن کریم نے جو کامیابی، دونوں جہان کی کامیابی یعنی دنیا کی آخرت کی اور بیچ میں جو عالم برزخ ہے اس کی کامیابی، ان چیزوں میں رکھی ہے جو ان آیتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں. ہم اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں؟ اللہ کی ان پابندیوں سے منحرف ہو کر اور روگرداں ہو کر، کیونکہ ہمیں دنیا میں بھی کچھ نہ ملے گا اور آخرت کا حال اللہ جانتا ہے. اس لیے یہ اوصاف جو ذکر کیے گئے ہیں ان آیتوں میں، یہ کامیابی کے اوصاف ہیں، یعنی دونوں جہان کی کامیابی ان پر موقوف ہے، جن میں سے دو تین باتیں گزر چکی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی ہو اور نماز بھی حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے، جس کا طریقہ بیان کر چکا ہوں. دوسرے یہ کہ بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. اس کی تشریح پچھلی مجلس میں نے کچھ عرض کر دی تھی، کچھ باقی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لغو کا لفظ آیا ہے آیت کے اندر، والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو کہا جاتا ہے بیکار کام کو، بیکار بات کو. بیکار کام اور بیکار بات کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، لغو ہے. اس کو لغو کہتے ہیں، بیکار کام اور بیکار بات کہتے ہیں. اور پھر اس کی مختلف قسمیں، بعض قسمیں وہ ہیں کہ دنیا کا بھی کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں، آخرت کا بھی فائدہ نہیں، بس اپنے خالی بیٹھا ہوا، نہ زبان ذکر میں چل رہی ہے، نہ دل اللہ کی طرف متوجہ، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے، بس بیٹھا ہوا، جیسے کافروں کی حالت ہوتی، اوباشوں کی اور بدماشوں کی حالت ہوتی. یہ بھی لغو میں داخل ہے. اسی طریقے سے لغو کے اندر یہ بھی داخل ہے، اور یہ بدترین قسم ہے لغو کی، کہ اپنے وقت کو یا اپنے بدن کو اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ میں مشغول کر دے، یہ بھی لغو میں داخل ہے. اور یہ لغو کی بدترین قسم ہے، اس سے تو اللہ تعالی بہرحال محفوظ رکھے. اور یہ بھی لغو میں داخل ہے کہ اپنے رب کو بھول کر بتوں کی طرف یا غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ بھی لغو کے اندر داخل ہے. اور یہ اس سے بھی زیادہ بدترین، ہر ایک کا حکم بھی جدا جدا ہے، اور تفصیل بھی اس کی طویل ہے جو اس وقت میں کہہ نہیں سکتا. بہرحال اس وقت تو اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو اوصاف ان آیتوں کے اندر آ رہے ہیں, ہر مومن اور ہر مومنہ کو ان اوصاف اور ان پابندیوں پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے عمل کرا دیا اور قبول کر لیا تو دنیا کی زندگی بھی بادشاہوں کی طرح گزرے گی, قبر کی زندگی بھی بادشاہوں کی طرح گزرے گی, اور آخرت کی زندگی بھی. انشاءاللہ اگلی مجلس میں کچھ عرض کر دوں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان اوصاف پر اور ان احکام پر عمل کرنے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار کے اوقات ضائع کرنے اور برباد کرنے سے محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا اور آخرت میں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے کام لے لیں, دنیا میں ہم سے اپنی رضا کے کام لے لیں, ہم سے خود بھی راضی ہو جائیں اور ہمیں بھی اپنے سے راضی فرما لیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں, ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین.